أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الخاتم لما سبق الفاتح لمن غلق المؤلن الحق بالحق أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. صلى الله عليه
وسلم. صلى الله عليه وسلم.
جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ یہ جو وقت گزر رہا ہے، اور آج خاص طور پر آج کا دن شہادت کا دن بھی تھا، اور جو شب لگی ہے 6:05 سے سورج گہن چاند گہن جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کا سلسلہ جو 9 تک چلے گا. تو یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ وقت در حقیقت اللہ کی حمد و ثنا میں گزرنا چاہیے. اور یہ کہ صرف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ایسے ہی خاص موقعوں پر ہم اللہ کو یاد کریں، بلکہ صبح و شام اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر آن اس کے لیے ایک نیا کاروبار ہے. کل یوم ہوا فی شان، اور ہر آن صبح سے شام تک کائنات میں مسلسل تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں. کبھی سورج طلوع ہوتا ہے، کبھی زوال کے کیفیت میں آتا ہے، اور کبھی غروب ہو جاتا ہے. تو یہ ہر آن کیفیت بدلتی جا رہی ہے کائنات کی، لیکن یہ اس تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے. بلکہ یہ جو نمازیں 5 کی رکھی ہیں، اسی 5 مختلف حالات کے وقت جو ہے یہ نمازیں رکھی گئی ہیں، کہ صبح کی آمد بھی اللہ کی شان اور اس کی عظمت کا اظہار کر رہی ہے، وقت زوال بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دے رہی ہے، غروب آفتاب بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور عظیم ترین نشانی ہے. دن کا گزرنا اور دن کا رات میں تبدیل ہو جانا، یہ بھی اللہ کی عظیم ترین نشانی ہے. تو صبح کے وقت نماز واجب قرار دی گئی، زوال کے وقت نماز واجب قرار دی گئی، عصر کے موقع پر نماز واجب قرار دی گئی، جب سورج غروب ہو جائے، جب ڈھل جائے، اور جب غروب ہو جائے، اور پھر جب اندھیرا چھا جائے. عشاء وہ وقت ہے جب اندھیرا چھا جاتا ہے. تو دن کے ہنگامے اور دن کا شور، دن کا اجالا بھی اس کی شان کا اظہار کر رہی ہے، اور رات کا اندھیرا بھی اس کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے. دن کی روشنی، دن کا اجالا، دن کی گہما گہمی، دن کا شور و غل، دن کا کاروبار، دن کا لین دین اور دن کی خرید و فروخت، دن کے شور و شرابے، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور پھر رات کا سکون، رات کا سناٹا، رات کی خاموشی، رات کا اطمینان، اور رات میں انسان کا پرسکون ہونا، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے. تو ایسا نہیں کہ صرف صبح میں اللہ کا ذکر کریں اور دوپہر میں نہ کریں، دوپہر میں کریں اور دن کے ڈھلتے وقت اسے بھول جائیں. ایسا نہ ہو کہ غروب آفتاب میں اس کو یاد رکھیں اور اندھیرا چھا جائے تو اس کو بھول جائیں. ایسا نہیں کہ رات کے سناٹے میں اس کو فراموش کر جائیں، بلکہ بندگان خدا کی شان ہی یہ بیان کی گئی ہے کہ الذین یبیتون، وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو رات کے سناٹے میں اٹھ اٹھ کے یاد خدا کرتے ہیں. الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور یہی نہیں بلکہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی خلقت میں اور اختلاف لیل و نہار میں صاحبان عقل کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں. اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ غور و فکر کرنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے، تفکر کرنے والوں کے لیے، صاحبان عقل کے لیے، صاحبان غور و فکر کے لیے، صاحبان شعور کے لیے. اس میں ہزاروں نشانیاں پائی جاتی ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لرزتی ہوئی زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑی، اور کس طرح سے اس نے بشر کی استفادے کے لیے زمین میں پانی کا ذخیرہ رکھا جسے وہ نکال نکال کر استعمال کرتا جاتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ شہروں پر ابر آتے ہیں اور برستے ہیں اور بارش ہوتی ہے اور لوگوں کا کاروبار چلتا ہے. یہی نہیں بلکہ خشک زمین پر بارش ہوتی ہے اور وہ کھیتیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. وہی وہ پروردگار ہے کہ جس کے سامنے درخت سر جھکائے ہوئے ہیں، والشجر یسجدان، اور جتنے شجر ہیں وہ سب سجدے کی حالت میں ہیں. عزیزان گرامی، ان کی پیشانی بارگاہ الہی میں جھکی ہوئی ہے، ان کا سر بارگاہ خداوندی میں جھکا ہوا ہے، ان کا سر ہمیشہ سجدے میں ہے، ان کا سر ہمیشہ سجدے میں ہے. آپ نے کبھی درختوں کا سر دیکھا؟ آپ نے درختوں کا کبھی دہن دیکھا؟ کبھی ان کی آنکھیں دیکھی؟ کبھی ان کی زبان دیکھی؟ کبھی ان کے کان دیکھے؟ نہیں، ان کا پورے کا پورا سر زمین میں دھسا ہوا ہے. اور یہ ان کے ہاتھ پیر ہے جو آسمان کی طرف دکھائی دے رہے ہیں، ہوا میں لہرا رہے ہیں. یہ ان کے ہاتھ پیر ہیں جو ہوا میں لہرا رہے ہیں، اور ان کا پورا سر جھکا ہوا ہے. ان کی آنکھیں، ان کا پورا وجود سمیٹا ہوا ہے بارگاہ ہے پروردگار میں. اور کچھ پہاڑ ہیں جو تشدد کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہواؤں کا ارتعاش، یہ بھی عظمت پروردگار کی گواہی دے رہا ہے. یہ ابر باراں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کے سب اللہ کے وجود کی گواہی دے رہی ہیں. تو اس میں ہزاروں ہزار نشانیاں ہیں، مگر کس کے لیے؟ صاحبان غور و فکر کے لیے. تو حمد و ثنا کا کوئی ایک وقت نہیں ہے، بلکہ ہر آن حمد و ثنا ہی کا ہے. کوئی بھی کیفیت میں ہو، کوئی بھی حالت میں ہو، سو رہا ہو کہ جاگ رہا ہو، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان میں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اٹھتے ہوئے اور بیٹھتے ہوئے، وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، ربنا سبحانک ما خلقت هذا باطلا، کہ پروردگار تو نے کوئی چیز کو بیکار خلق نہیں کیا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے، تو نے کوئی چیز غلط خلق نہیں کی ہے، تو نے کوئی چیز بیکار نہیں خلق کی ہے، تو نے کوئی چیز بلا وجہ نہیں خلق کی ہے، تو نے ہر چیز کو صحیح اندازے پہ خلق کیا ہے، صحیح اندازے پہ بنایا ہے، تو کوئی وقت خاص نہیں ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف صبح میں اللہ کو یاد کریں دوپہر ہوتے ہوتے بھول جائیں، پھر دوپہر میں یاد کریں عصر کے موقع تک بھول جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر آن اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اور ہر وقت اس کی تسبیح پڑھتے رہنا چاہیے، اور ہر آن ایک لحظے کے لیے بھی اس سے غافل ہونا نہیں چاہیے، ذہن جب تک بیدار رہے، زبان جب تک گویا رہے، آنکھیں جب تک کھلی رہیں، کان جب تک کھلے رہیں، اس وقت تک اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، تو یہ ہے پورا وجود سراپا الہی ہو جائے، تو جس طرح سے دیگر مخلوقات ہیں، ساری کی ساری مخلوقات ایسی ہیں جو ابتدائے خلقت سے لے کے انتہائے خلقت تک ایک لحظے کے لیے بھی سر پیچھے نہیں کرتے، ایک لحظے کے لیے بھی مخالفت نہیں کرتے، چاند جب سے خلق ہوا ہے اور جب تک چاند ہے اور جب تک چاند رہے گا اس کا ذکر کرتا رہے گا اور اس کی اتباع میں رہے گا اور اس کی پیروی میں رہے گا، کبھی سر پیچھے نہیں کرے گا، جب سے سورج خلق ہوا ہے اور جب تک سورج باقی رہے گا ایک آن کے لیے بھی اس کی مخالفت نہیں کرے گا، کبھی اس کے حکم سے سر پیچھے نہیں کرے گا، اگر ایک آن کے لیے بھی اس سے رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر سورج میں روشنی نہ رہے، چاند میں نور نہ رہے، ستاروں میں چمک نہ رہے، ہوا میں ارتعاش نہ رہے، ابر میں پانی نہ رہے، اور اس طرح سے سمندر خشک ہو جائے، زمین دھس جائے اور آسمان کا شامیانہ پھٹ جائے، اس لیے کہ ان کی بقا ذکر الہی سے ہے، اور ان کی موجودگی، ان کی بقا اور ان کی سانس ذکر الہی ہے، ان کی سانس تسبیح ہے، تبھی تو ان کا وجود برقرار ہے، اگر یہ سانس لینا بند کر دیں گے، ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جتنی بھی چیزیں زمین میں ہیں، جتنی بھی چیزیں آسمانوں میں ہیں، سب کے سب اس کی تسبیح کر رہی ہیں، زمین اس کی تسبیح پڑھ رہی ہے، آسمان اس کی تسبیح پڑھ رہی ہے، ستارے اس کی تسبیح میں مشغول ہیں، اور طیور و وحوش سب اس کی تسبیح میں مشغول ہیں، اس لیے وہ باقی ہیں، جیسے ہی ان کی زبان بند ہو جائے گی، جیسے تسبیح بند ہو جائے گی، جیسے ہی ذکر الہی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، وہ عدم کی آغوش میں غش کھا کے گر جائیں گے، پھر وہ اٹھ نہ سکیں گے جب تک کہ تسبیح کے ذریعے سے انہیں زندہ نہ کیا جائے، اور پھر ذکر الہی جب تک ان کے وجود سے ظاہر نہ ہو وہ موجود نہیں رہ سکتے، تو کائنات میں ہر چیز کا وجود بقائے الہی کی وجہ، اللہ سے ارتباط کی وجہ سے ہے، کہ وہ نفخت فیہ من روحی، جب میں اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں تو کوئی ایسا موجود نہیں ہے جو روح الہی سے خالی ہو، اسی لیے ہر وجود کی بقا جو ہے وہ ذکر الہی کی وجہ سے ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر الہی کے لیے کوئی خاص وقت معین نہیں ہے، کوئی خاص موقع معین نہیں ہے، بلکہ ہر وقت ذکر الہی کے لیے ہونا چاہیے، کیوں یوں اٹھے اور پھر یوں ذکر الہی، اٹھے تو اٹھتے وقت ذکر الہی، بیٹھے تو بس بیٹھتے وقت ذکر الہی، کروٹ لیا تو کروٹ لیتے ہوئے ذکر الہی، تو یہ ہے کہ ہر آن اللہ کو یاد کرتا رہے، ہر آن اللہ کا ذکر کرتا رہے، تو کچھ لوگ بے اختیار سجدہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ اختیار کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو موجودات ہیں یہ بغیر اختیار کے سو چکے ہوئے ہیں, یہ ان کی خلقت ہی ایسی ہوئی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی پیدائش ہی اسی طرح سے ہوئی ہے. لیکن انسانوں کو دو طرح سے خلق کیا گیا ہے. کچھ چیزیں ان کی ایسی ہیں کہ جو ان کے اختیار میں نہیں ہیں. جو ان کے اختیار میں نہیں ہیں وہ تو اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں اور مطیع ہیں, فرما بردار ہیں. لیکن جو جہاں پر انسان کا اختیار چلتا ہے وہاں انسان اختیاری طور کے اوپر اپنے اختیار سے عبادت نہیں کرتا اور اپنے اختیار سے اس کا ذکر نہیں کرتا اور اپنے اختیار سے اس کی ثنا نہیں کرتا اور اپنے اختیار سے اس کی مدح نہیں کرتا, اپنے اختیار سے اس کو یاد نہیں کرتا اور اپنے اختیار سے اس کی محبت اپنے دل میں نہیں بساتا اور اپنے اختیار سے اس کو یاد نہیں رکھتا اور اس کی تسبیح نہیں پڑھتا, اس کی تحلیل نہیں کرتا اور اس کو یاد نہیں رکھتا اپنے اختیار سے جہاں تک اس کا اختیار چلتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر وہ اختیار کے ساتھ ایسا کرے, اپنے اختیار کے ساتھ ایسا کرے, اپنے نفس کے اوپر اس کا اتنا کنٹرول ہو کہ نفس کو وہ جھکا دے اور نفس کو وہ بھٹکنے سے بچا لے, نفس کو اگر وہ گمراہ کرنے سے بچا لے, وہ نفس کو اس کام پہ لگا دے, وہ نفس جو دنیا میں مشغول ہے اس کو دنیا کی مشغولیت سے نکال کر اس کے ہم و غم کو, اس کے فکر و شعور کو پورے وجود کے ساتھ نفس انسانی کو ذکر الہی کی طرف متوجہ کرے. اگر اس کا نفس مشغول ذکر الہی ہو جائے گا تو وہ انسان الہی انسان بن جائے گا, ملکوتی انسان بن جائے گا اور اس کا شمار ملکوت میں ہونے لگے گا اور اس کا تذکرہ فرشتوں کی بزم میں ہونے لگے گا. اس کی روح ملائکہ کی روح سے آمیختہ ہو جائے گی. وہ رہے گا زمین پر لیکن پہچانا جائے گا آسمانوں میں. صلوات پڑھے محمد. تو جو اللہ کا ذکر زمین پہ کرتا ہے آپ یہ مت سمجھیے کہ اس کو کون پہچانتے ہیں, اسے کون جانتے ہیں. وہ تو گوشے تنہائی میں ہیں, وہ تو محراب عبادت میں ہیں, وہ تو گھر کے گوشے میں ہیں, وہ تو شہر کے گوشے میں ہیں, وہ تو دنیا کے گوشے میں ہیں. اسے دنیا کہاں جانتی ہے, زمانہ کہاں جانتا ہے. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ جب وہ تسبیح پڑھتا ہے, وہ ذکر کرتا ہے تو وہاں سے ایک روشنی نکلتی ہے جو آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور ملائکہ کی بزم میں اس ذکر کرنے والے کی پہچان بن جاتی ہے. اور کیونکہ اس ذکر کا ثواب لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں تو فرشتے اس کو پہچاننے لگتے ہیں. زمین پہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر آسمانوں میں وہ گھر چمکنے لگتا ہے, وہ لوگ چمکنے لگتے ہیں اور وہ فرد پہچانا جانے لگتا ہے. بزم ملک اس سے آشنا ہو جاتی ہے, فرشتوں کی بزم اس سے آشنا ہو جاتی ہے, ملائکہ اس کے لیے استغفار کرنے لگتے ہیں لوگ کہ یہ تسبیح پڑھنے والے کو آج کیا ہو گیا کہ تسبیح نہیں پڑھ رہا ہے, آج یہ ذکر کرنے والے کو کیا ہو گیا کہ یہ ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے آج. تو معلوم یہ ہوا جب وہ ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کو جاننے لگتے ہیں, ملائکہ اس کو پہچاننے لگتے ہیں, ملکوت میں اس کا تذکرہ ہونے لگتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے, ایک جن ہی تو تھا شیطان لیکن وہ کیسے بزم ملک میں پہنچ گیا, انہیں عبادتوں کی وجہ سے, انہیں سجدوں کی وجہ سے, اسی رکوع کی وجہ سے, اسی ذکر کی وجہ سے, اسی تسبیح و تحلیل کی وجہ سے وہ وہاں پہ شمار ہونے لگا. وہ الگ مخلوق تھا لیکن وہ مخلوق تبدیل ہو گیا ملکوت میں, اس لیے کہ ذکر انسان کو اس منزل تک پہنچا دیتا ہے کہ خاک کے ذروں کو مہرے درخشاں بنا دیتا ہے. اب اس کے بعد اس مقام کو برقرار رکھنا کمال کی بات ہے. اس مقام تو معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی, تسبیح پڑھنا کمال نہیں ہے، تسبیح کو باقی رکھنا کمال ہے، ذکر کرنا کمال نہیں ہے، ذکر کو باقی رکھنا کمال ہے، عبادت کرنا کمال نہیں ہے، عبادتوں کے سلسلے کو باقی رکھنا کمال ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ عاقبت بخیر ہو، یعنی انتہائی زندگی تک، انتہائی زندگی تک اور آخری سانس اس کی یاد میں دھڑکتی رہے، اور اس کی آخری سانس تک ذکر الہی جاری رہے۔ تو یہ باقی رکھنا ذکر الہی کو، یہ کمال کی بات ہوتی ہے۔ ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ابتدا میں تو ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب دنیا کی رنگینیوں سے متاثر ہو جاتے ہیں تو ذکر کرنے والے ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، عبادت کرنے والے عبادت چھوڑ دیتے ہیں، ریاضت کرنے والے ریاضت چھوڑ دیتے ہیں، اطاعت کرنے والے اطاعت چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی رنگینیاں ان کو کھا گئی، دنیا کی خوبصورتی سے وہ متاثر ہو گئے، دنیا کی خوبصورتی سے وہ متاثر ہو گئے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، کیا ان لوگوں نے قرآن کی آیت نہیں سنی تھی؟ واللہ لقد سمعوها ووعوها، خدا کی قسم انہوں نے اس آیہ کریمہ کو سنا بھی تھا، اسے حفظ بھی کیا تھا کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ کیا قرآن کی اس آیت کو نہیں سنا تھا کہ ہم نے آخرت کا مکان ان کے لیے اٹھا رکھا ہے جو دنیا میں نہ بیجا بالا دستی چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ عاقبت متقین کے لیے ہے۔ والعاقبت للمتقین، عاقبت متقین کے لیے۔ کیا قرآن کی یہ آیت کو انہوں نے نہیں سنا تھا؟ اما واللہ لقد سمعوها، خدا کی قسم انہوں نے قرآن کی اس آیت کو سنا بھی تھا، ووعوها، اسے حفظ بھی کیا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ولکن حلیت الدنیا فی اعینہم وراغہم زبرجہا، لیکن دنیا کی حلاوت اور دنیا کی رنگینیاں ان کی نگاہوں میں کھپ گئی اور وہ دنیا کی رنگینیوں سے متاثر ہو گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے جن کی وجہ سے ان سے ذکر کا دامن چھڑ گیا، عبادت کا دامن چھڑ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا سے وابستہ ہو گئے اور مادیت سے متاثر ہو گئے، مادیت کی زرق و برق سے متاثر ہو گئے، دنیا کی رنگینیاں ان کی نگاہوں میں کھپ گئیں، دنیا کی غذائیں، دنیا کا رقص و سرود، دنیا کا شور و شرابہ، دنیا کی محفلیں، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی عیش پرستیاں اور دنیا کا شور و شرابہ، اور یہ تمام چیزیں ان کی نگاہوں میں ایسی کھپ گئی کہ اب وہ آخرت سے غافل ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ذکر کرتے کرتے ذکر چھوڑ دیتا ہے تو اب ملائکہ جو درود پڑھ رہے تھے اس کے لیے، اب وہ لعنت بھیجنے لگتے ہیں، جو اوپر گیا تھا اب وہ نیچے آنے لگتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر ذکر شروع کیا ہے، عبادت شروع کی ہے اور اسلام لے آئے ہیں اور دل سے قبول کر لیا ہے، اطاعت پروردگار کو قبول کر لیا ہے، تو اب سر پیچھے نہ کرے، اب منہ موڑ کر نہ دیکھے، اب پلٹ کر نہ دیکھے۔ توبہ کر لیا ہے تو بس توبہ پہ باقی رہے، ذکر شروع کر دیا ہے تو اب ذکر کو باقی رکھے، اور اگر ثناء الہی کو شروع کر دیا ہے تو پھر ثناء الہی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ملائکہ اسے جانتے ہیں، بزم ملک اس سے آشنا ہے، فرشتے اس کے حق میں استغفار کرتے ہیں، فرشتے اسے جانتے اور پہچانتے ہیں، چاہے زمین پہ کوئی انہیں جانے یا نہ جانے، زمین پہ کوئی انہیں پہچانے یا نہ پہچانے، لیکن بزم ملکوت انہیں جانتا ہے، بزم ملائکہ انہیں جانتا ہے، کیونکہ ان کی روح ملکوتی ہو جاتی ہے، ان کا رابطہ ملائکہ سے جڑ جاتا ہے اور ان کا رشتہ ملکوت اعلیٰ سے ملحق ہو جاتا ہے، وہ آمیختہ ہو جاتے ہیں روح الہی سے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، اہل بیت علیہم السلام وہ اشخاص تھے ہوئے زمین پر، جو زمین پر رہتے ہوئے بھی آسمانوں کی بلندیوں پر نظر آتے تھے. اور التی قامت فی محراب ربها، اور شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے کہا کہ جب وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ان کی پیشانی سے ایک ایسا نور ساتے ہوتا تھا جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچتا اور بزم ملکوت تک پہنچتا، اور فرشتے دریافت کرتے کہ یہ کون بی بی ہے جس کی روشنی آسمانوں تک آ رہی ہے اور بزم ملک کو متاثر کر رہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب وہ التی خامت فی محراب ربها، کہ جب وہ محراب رب میں کھڑی ہوتی تھی، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی تھی، تو ایک نور ساتھ ہوا کرتا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو کوئی بھی زمین پہ ذکر کرتا ہے اس کی آواز آسمانوں سے ٹکراتی ہے، اور ملائکہ کے گوش اور ملائکہ کے کانوں سے وہ آوازیں ٹکراتی ہیں، اور وہ لوگ اسے جاننے لگتے ہیں، اسے پہچاننے لگتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں. صلوات پڑھ لو. آپ اندازہ لگائیں کہ حالات جیسے بھی ہوں، زمانہ کی اتار چڑھاؤ چاہے جس رخ پر بہے، دنیا جس رخ پر چلے، زمانہ جس رخ پر بہے، انہیں زمانے کی اونچ و نیچ اور زمانے کی رفتار انہیں متاثر نہیں کرتی، اور وہ ذکر الہی سے منہ نہیں موڑتے. یہی وجہ ہے کہ کتنے سخت ترین حالات درپیش آئے تھے شہزادی کے لیے، ہے نا. جب کبھی تکلیف پہنچتی، جب کبھی دکھ درد محسوس ہوتا، جب کبھی تھک جاتی، ہے نا. ایک مرتبہ شہزادی نے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی کنیز نہیں ہے، میں تھک جاتی ہوں کاموں سے، اس لیے کہ گھر کا کام بھی عبادت ہے اور عام عبادت سے بڑھ کر ہے. اگر وہ اللہ کے لیے کیا جائے تو گھر کا ہر کام عبادت ہے، اگر وہ اللہ کے لیے کیا جائے تو گھر کا کام چکی پیسنا بھی عبادت ہے، آٹا گوندھنا بھی عبادت ہے، روٹی پکانا بھی عبادت ہے، اور اسے اللہ کے لیے تناول کرنا بھی عبادت ہے، اور اسے اس رزق کے ذریعے سے توانائی حاصل کر کے اللہ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں جب عبادت ہے تو عزیزان گرامی، اس میں جب تھک جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور نے کہا کہ میں تھکن کو دور کرنے کے لیے تمہیں کسی کنیز کو تمہارے حوالے کروں، یا وہ چیز ایسا ورد تمہیں بتا دوں کہ جس سے تمہاری تھکن دور ہو جائے. تو فرمایا کہ ایک ایسا ورد بتا دیجئے جس سے میری تھکن مرہم کی طرح دور ہو جائے، جیسے مرہم کے لگنے سے زخم دور ہو جاتا ہے. وہ نسخہ بتائیے جس نسخے کے ذریعے سے درد ختم ہو جائے. تو فرمایا کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، اور اسی طرح سے سبحان اللہ کا ورد کرو. جب تم اللہ اکبر کہو گی تو تمہارا دکھ ختم ہو جائے گا، تمہارا درد ختم ہو جائے گا، تمہاری پریشانیاں رفع ہو جائیں گی، اور تم سے ہر تھکن دور ہو جائے گی. تو یہی وجہ ہے کہ شہزادی کے خطبوں میں توحید ہی توحید ہے، حمد و ثناء الہی ہے. اللہ کی حمد و ثنا جس طرح سے شہزادی کے کلام میں آپ دیکھیں گے، توحید کا جو تذکرہ شہزادی کے خطبوں میں آپ ملاحظہ کریں گے، ایسا آپ کسی خاتون کے پاس وہ ذکر کی بلندی نہیں دیکھیں گے جو ذکر کی بلندی شہزادی کے ہاں آپ کو ملے گی. یہی وجہ ہے کہ شہزادی نے اس قدر اللہ کو یاد کیا، رسول اللہ نے جو تربیت کی تھی فاطمہ زہرا کو، ایسی تربیت کی، ایسی تربیت کی، ایسی تعلیم دی، اور شہزادی نے اس تعلیم پر ایسے عمل کیا، اس طرح سے پیروی مصطفیٰ کی، اس طرح سے رسول اللہ سے عشق کیا کہ ان کی ہر عادت کو اپنایا، ان کے ہر عمل کو اپنایا، ان کی ہر رفتار کو اپنایا، ان کی ہر گفتار کو اپنایا، اس طرح سے ان کے نقش قدم پہ چلی کہ لوگ فاطمہ کو اٹھتے ہوئے دیکھتے تو کہتے کہ فاطمہ ایسے اٹھتی ہیں جیسے مصطفیٰ اٹھتے ہیں، فاطمہ صورت میں مصطفیٰ، فاطمہ سیرت میں مصطفیٰ، فاطمہ رفتار میں مصطفیٰ، فاطمہ گفتار میں مصطفیٰ، فاطمہ چلتی تو ایسے معلوم ہوتا جیسے مصطفیٰ چل رہے ہیں، فاطمہ بات کرتی تو ایسے معلوم ہوتا جیسے مصطفیٰ بات کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ فعل فاطمہ بھی فعل مصطفیٰ کی طرح، گفتار فاطمہ بھی گفتار مصطفیٰ کی طرح، بلکہ ہو بہو جو مصطفیٰ نظر آئے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ تو شہزادی کونین فاطمہ زہرا کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے انہیں جانتے ہیں۔ فاطمہ زہرا کو جس حالت میں لوگوں نے دیکھا، تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا، اور لوگ مصلے پر بیٹھ کے تسبیح پڑھنے والے تو آپ نے بہت دیکھے ہیں، لیکن کاروبار کرتے ہوئے تسبیح پڑھنے والے آپ نے بہت کم دیکھے ہیں، کسی بھی کام میں مشغول رہنے والے تسبیح پڑھے آپ نے ایسا بہت کم دیکھا ہوگا کہ کوئی لکھ رہا ہو اور ذکر خدا کر رہا ہو، کوئی پڑھ رہا ہو اور ذکر خدا کر رہا ہو، کوئی جو ہے کاروبار کر رہا ہو اور ذکر خدا کر رہا ہو، یعنی کوئی ایک کام کرتا ہے تو ذکر خدا کو چھوڑ دیتا ہے، خرید و فروخت میں مشغول ہوتا ہے تو ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے، کہیں تفریح کے لیے جاتا ہے تو ذکر خدا سے غافل ہو جاتا ہے، لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو ذکر خدا سے غافل ہو جاتا ہے، ایک کام ذکر خدا سے غافل کر دیتا ہے کہ صحابی رسول نے دیکھا کہ فاطمہ زہرا کو ایسی کیفیت میں دیکھا کہ ایک ہاتھ میں بچہ ہے، بچے کو سنبھال رہی ہیں، یہ ایک کام ہے، چکی ایک ہاتھ میں ہے تو چکی بھی ہے، گود میں بچہ بھی ہے، اور اسی ہاتھ میں، جس ہاتھ میں چکی ہے اسی ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، فاطمہ ایک ہاتھ میں ایک ہی کیفیت میں تسبیح بھی پڑھ رہی ہیں اور چکی بھی پیس رہی ہے، بچہ بھی سنبھال رہی ہے، یاد الہی سے غافل بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے، یہی وجہ ہے کہ فاطمہ زہرا کو تعلیم دینے کے لیے آسمان کے فرشتے آتے تھے کہ رسول اللہ نے فاطمہ زہرا کو پڑھانے کے لیے جبرائیل کو مقرر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فاطمہ زہرا کی خود کفالت کی ہے اور اللہ نے فاطمہ زہرا کی تربیت کی ہے، تو فاطمہ زہرا کو کون پڑھانے کے لیے آتا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود پڑھاتا، لیکن جبرائیل کو بھیج کر، جبرائیل کے ذریعے سے، اور جبرائیل ہر نبی پر نہیں آتے، ہر رسول جبرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اولو العزم پیغمبروں کے لیے بھی کب کبھی تاریخ ہو جاتی ہے، سوائے مصطفیٰ کے اور کسی رسول کے لیے یہ نہیں ہے کہ جبرائیل کو دیکھیں اور ان کی ہیبت سے وہ متاثر نہ ہو، سوائے مصطفیٰ کے کسی رسول کے لیے یہ نہیں ہے کہ جبرائیل سے متاثر نہ ہو، ہر رسول جبرائیل سے متاثر، اس کی ہیبت کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان گرامی، وہ جبرائیل نازل ہوتے تھے فاطمہ زہرا پر۔ یہ صحیفہ فاطمہ کیا ہے؟ جبرائیل کی تعلیم کردہ وہ باتیں ہیں جسے فاطمہ نے قلم بند کیا، اور جبرائیل وہ ہے جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ تو فرشتہ وہی ہے، وہ تو وہ تو فرشتے وہی ہیں، جیسے ہوائیں بے قصور ہوتی ہیں، جیسے پانی بے قصور ہوتا ہے، جیسے چاند بے قصور ہو، جیسے سورج بے قصور ہو، فرشتہ بھی بے قصور ہوتا ہے کہ سورج اپنی روشنی دینے میں خود اختیار نہیں رکھتا، چاند نور پھیلانے میں خود اختیار نہیں رکھتا، ستارے چمکنے میں خود اختیار نہیں رکھتے، ملک بھی اور جبرائیل بھی وہی کے پہنچانے پہ مجبور ہے، اس لیے کہ وہ پابند حکم خدا ہے، وہ پابند حکم خدا ہے، وہ وہی کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جبرائیل اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہی ہے جو پیغام خدا ہے، تو جبرائیل وہی لے کے آتے ہیں جو رسولوں پر لے کے آتے ہیں، وہی ویسے ہی جیسے رسولوں پر آتے ہیں اس طرح سے جبرائیل نے فاطمہ زہرا کو تعلیم دی ہے۔ وہ تعلیمات کا مجموعہ صحیفہ فاطمہ میں جمع ہوا، یہ صحیفہ فاطمہ نہیں ہے بلکہ ما بعد قرآن ہے۔ قرآن وہ ہے عزیزان گرامی جس کے الفاظ بھی الہی ہیں، جس کا معنی بھی الہی ہے۔ صحیفہ فاطمہ میں الفاظ فاطمہ کے ہیں، معنی الہی ہے، بس فرق بس اتنا ہے کہ وہ فاطمہ زہرا نے خود لکھا ہے، فاطمہ زہرا کی ہاتھ کی تحریر ہے صحیفہ فاطمہ جسے فاطمہ، لیکن وہ باتیں لکھی ہیں جو وہی کے ذریعے سے جبرائیل لے کر آتے تھے۔ تو گویا یہ قرآن کا درجہ ہے، لیکن قرآن سے کمتر درجہ اس لیے ہے کیونکہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ بھی الہی ہوتے ہیں، لفظ بلفظ قرآن کا الہی ہے، یعنی الفاظ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں یا الحمدللہ رب العالمین ہیں، یہ رسول اللہ کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ الفاظ الہی الفاظ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح سے الفاظ کے خالق میں معنی کو ڈھال کے خود پورے لفظوں کے ساتھ بھیجا ہے، جو لفظوں کے ساتھ معنی کو خود رکھ کے بھیجے اسے قرآن کہا جاتا ہے، اور معنی کو کھلا چھوڑ دے، الفاظ کا انتخاب آپ کے حوالے کر دے، اسے صحیفہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا، صحیفہ فاطمہ نہیں ہے تعلیل بعد قرآن، اگر کوئی کتاب اہمیت کی حامل ہے تو وہ صحیفہ فاطمہ ہے۔ عزیزان گرامی صحیفہ فاطمہ کا اگر کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے تو وہ نہج البلاغہ سے ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ کے خطبے دیکھتے جائیے، فاطمہ زہرا کے خطبے دیکھتے جائیے، معلوم ہوگا کہ دونوں بھی ایک ہی معلم کے، ایک ہی درسگاہ کے پڑھے ہوئے ہیں، نہ ان کے کلام میں کوئی کمی ہے نہ ان کے کلام میں کوئی کمی ہے۔ اگر نہج البلاغہ کے برابر کوئی کتاب ہے تو وہ صحیفہ فاطمہ ہے، اور صحیفہ فاطمہ نہج البلاغہ سے بہت زیادہ جو ہے وسنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہج البلاغہ جو جمع کیا ہے وہ سید رضی نے جمع کیا ہے۔ مولا کائنات کا پورا کلام کہیں پر محفوظ نہیں ہے، لیکن صحیفہ فاطمہ محفوظ ہے، یہ کے بعد دیگر ائمہ علیہ السلام تک یہ صحیفہ منتقل ہوتا رہا، اور بعد رسول بھی فاطمہ زہرا پر جبرائیل آتے رہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ بی بی ہے کہ جس پر جبرائیل نازل ہو، ایسی خواتین میں ہمیں کوئی خاتون ایسی نہیں ملتی انبیاء کے بعد، مرسلین کے بعد، یعنی انبیاء و مرسلین کے بعد کوئی بیوی ایسی نہیں ہے جس پر جبرائیل نازل ہو سوائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے جب بھی کبھی تاریخ صداقت دیکھی، خم عقیدت سے جبی ہو وہ جلالت دیکھی، بنت حوا کی چمکتی ہوئی قسمت دیکھی، پائیں گے مرد کہاں عصمت کبریٰ کا جواب، انبیاء میں بھی نہیں فاطمہ زہرا کا جواب۔ صلوات پڑھے محمد والا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ عظمت ہے کہ آسمان کے فرشتے ان کے دیدار کو ترستے ہیں، آسمان کے فرشتوں میں ان کا ذکر ہے اور آسمان کی بلندیوں پہ ان کا تذکرہ ہے. اور یہی وجہ یہ کیوں, اس لیے کہ فاطمہ زہرا کا کردار اس طرح ہے, فاطمہ زہرا کی سیرت ایسی ہے. فاطمہ زہرا اس وجہ سے نہیں کہ نبی کی بیٹی ہے, بلکہ یہ نسل کے اعتبار سے, یعنی رشتے میں تو وہ بیٹی ہے لیکن کردار میں اس قدر بلند ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو ام ابیہا, کہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے, فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. ازواج نبی کو امہات المومنین کہا گیا. جب بھی ہم کسی زوجہ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, کسی بھی زوجہ نبی کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, ام المومنین ام سلمہ, ام المومنین, جو بھی زوج رسول ہے اسے ام المومنین کہا جاتا ہے, حتیٰ کہ ام المومنین حفصہ کہا جاتا ہے, ام المومنین عائشہ کہا جاتا ہے, ام المومنین سب کو کہا جاتا ہے, ام المومنین حتیٰ ماریہ خبتیہ کو بھی ام المومنین کہا جاتا ہے. جو بھی نبی کی کنیز ہو, جو بھی نبی کی زوجہ ہو, جو بھی نبی کی زوجیت میں ہو, تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, ام المومنین کہتے ہیں. فاطمہ زہرا کو ام المومنین نہیں کہا جاتا بلکہ فاطمہ زہرا کو ام رسول کہا جاتا ہے. مومنین کی ماں ازواج رسول ہے, اور فاطمہ خود رسول اللہ کی ماں ہے. صلوات پڑھے محمد پر. ماں نہیں کہا بلکہ دادی کا رتبہ, کیونکہ سب اپنے کو فرزندان رسول کہتے تھے, فرزندان رسول کہتے تھے, ہر امام اپنے کو فرزند رسول کہتا تھا. تو جو فرزند رسول ہے اس کے لیے فاطمہ زہرا کیا ہوئی, جدہ ماجدہ ہوئی, یعنی رسول کی یہ اولاد ہیں اور جو رسول کی ماں ہے وہ فاطمہ زہرا ہے. تو سب ازواج رسول امہات المومنین ہیں. فاطمہ مومنین کی جدہ ماجدہ کا نام ہے. سن میں بہت چھوٹی ہے, رشتے میں نبی سے چھوٹی ہے, لیکن فاطمہ زہرا کا رتبہ بہت بلند ہے. وما ادراک ما الفاطمہ, تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے, فاطمہ کو تم کیا سمجھو کہ فاطمہ کون ہے, کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایک عورت کا مزاج کیا ہوتا ہے. وہ مزاج فاطمہ کا مزاج الہی مزاج ہے. تو تبھی تو جب وہ روٹی بناتی ہے اور جب افطار کا وقت آتا ہے اور جب مسکین دروازے پر آ کے آواز دیتا ہے تو فاطمہ زہرا اس کو اپنے سامنے کی روٹی دے دیتی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ سبط ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ ایثار اور قربانی کا ذکر کیا ہے, اور یہ اشعار عربی زبان میں نقل کیے ہیں کہ فاطمہ تو ذات المجد والیقین, یا بنت خیر الناس اجمعین, اے فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا صاحب بزرگی و یقین, اے تمام لوگوں سے بہترین شخص کی بیٹی, اما ترین الباعث المسکین قد قام بالباب له حنین, کیا تکلیف وہ مسکین کو نہیں دیکھتی کہ وہ دروازے پر کھڑا ہے اور اس کا درد بھرا لہجہ ہے, یشکر الی اللہ و یستکین, یشکر الینا جائے حزین. کہ ابن عباس نے کہا کہ انہوں نے اس مسکین کو کھانا دے دیا, اس دن اور رات انہوں نے سادہ پانی کے علاوہ کوئی چیز نہ چکھی. جب دوسرا دن ہوا تو جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جو پیسے ان سے پانچ روٹیاں بنائیں. حضرت علی علیہ السلام نماز مغرب پڑھنے کے بعد گھر تشریف لائے, بس ایک یتیم آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے کہا, تم پر سلام ہو اے اہل بیت محمد, میں مہاجرین کی اولاد میں سے ایک یتیم ہوں, میرا والد شہید ہو گیا ہے, مجھے کھانا کھلاؤ, اس میں جو اللہ نے تمہیں رزق دے دیا ہے خدا تمہیں جنت کے دسترخوانوں میں کھانا کھلائے. پس حضرت علی نے فرمایا, فاطمہ بنت سید الکریم بنت نبی لیس بالذمیم, اے فاطمہ سید کریم نبی کی بیٹی, وہ نبی جسے کسی قسم کا عیب نہیں لگایا جا سکتا, بس جب تیسرا دن آیا تو فاطمہ زہرا نے باقی جو پیسے اور روٹیاں پکائیں, بس حضرت علی نماز مغرب کے بعد آئے، پس ایک قیدی آیا، وہ دروازے پر رکا اور کہنے لگا، تم پر سلام ہو اے اہل بیت محمد، میں اسیر و محتاج ہوں، ہمیں قید کرتے ہو اور کھانا نہیں کھلاتے، ہمیں کھانا کھلاؤ اس بچت سے جو خدا نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اس کی آواز حضرت علی نے سنی تو فرمایا، فاطمہ تو یا بنت نبی احمد بنت نبی سید مسدود، اے فاطمہ زہرا، اے نبی احمد کی بیٹی، اے نبی سید کی بیٹی جس کی سرداری تسلیم کر لی گئی۔ خدا کی اب جو ہے دونوں بیٹوں کو، پھر انہوں نے وہ کھانا اٹھا کر اس قیدی کو دے دیا۔ جب چوتھا دن ہوا تو حضرت علی رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس حالت میں کہ دونوں بیٹوں کو اٹھائے ہوئے تھے، جن کی حالت مرغ کے بچوں کی طرح تھی۔ جب رسول اللہ نے ان دونوں کو دیکھا تو فرمایا، اور میری بیٹی کہاں ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ محراب عبادت میں ہیں۔ بس رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور جناب سیدہ کے پاس تشریف لائے، اور سیدہ کا شکم مبارک کچھ سے لگ چکا تھا، بھوک کی شدت سے ان کی آنکھیں دھس چکی تھی۔ بس نبی کریم نے فرمایا، میں اللہ کی بارگاہ میں آل محمد کے لیے فریاد کرتا ہوں کہ وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ بس جبرائیل نازل ہوئے اور آیت پڑھ رہے تھے، یوفون بالنذر۔ ان میں خدا کا یہ قول ہے کہ یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، وہ پئیں گے ایسے پیالے سے جس میں کافور کا امتزاج ہوگا۔ اس میں کافور کا ذکر کیوں کیا گیا حالانکہ پیا نہیں جاتا؟ اس کا جواب کئی وجوہ سے ہے۔ ایک یہ کہ اس شراب کی سفیدی اپنے حسن میں اور خوشبو کی پاکیزگی اور ٹھنڈک میں کافور کی طرح ہوگی، اور دوسرا یہ کہ کافور ہی جنت میں ایک چشمہ ہے، تیسرا یہ کہ چونکہ دنیا میں خوف کی گرمی ان پر غالب رہی تھی تو جنت میں کافور کو ملایا گیا۔ بہرحال اس طرح سے واقعات کو نقل کیا گیا، اور شہزادی فاطمہ زہرا نے جو نذر کیا تھا اس نذر کو پورا کیا، تو کس طرح سے پورا کیا کہ پورا سورہ حل عطا آپ کی شان میں نازل ہوا، پورا سورہ حل عطا آپ کی شان میں نازل ہوا، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
نعرہ سلوا
اور آج اسی شہزادی کونین سلام اللہ علیہا، جن کے فضائل و مناقب کا احسان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہم فاطمہ زہرا کی فضیلتوں کو درک نہیں کر سکتے، کہ حقیقت شب قدر فاطمہ زہرا کی ذات ہے، کہ وما ادراک ما الفاطمہ، کہ تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے، اور فاطمہ نے کس طرح سے اس دنیا میں زندگی بسر کی کہ تمام دنیا کی خواتین کے لیے فاطمہ زہرا کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، اور ان کی زندگی نمونے عمل ہے تمام دنیا کی خواتین کے لیے۔ تو شہزادی فاطمہ زہرا کی جب رحلت کا وقت آیا تو مختلف روایتیں ہیں، کہ ایک روایت میں ہے کہ اسماء بنت امیس نے آپ کو غسل دیا، اور زیادہ صحیح روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں غسل دیا اور نماز پڑھائی اور رات کے وقت جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ جب حضرت علی سیدہ رضی اللہ عنہ کو یہ اہل سنت کی روایت ہے کہ دفن کر چکے تو یہ اشعار کا، لکل اجتماع من خلیلین فرقا وکل الذی دون الفراق قلیل، ہر دو دستوں کے اجتماع کے بعد فراق ہوتا ہے، اور جدائی کے مقابل ہر مصیبت ہیچ ہے۔ پھر حضرت علی رسول اللہ کی قبر کے پاس آئے اور کہا، آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول، اور آپ کی بیٹی پر جو آپ کے جوار میں نازل ہو رہی ہے اور جو بہت جلدی آپ سے ملحق ہوئی ہے، میرا صبر اس کے فراق میں کم ہو گیا ہے اور میری قوت و طاقت میں کمزوری آ گئی ہے، ہاں البتہ آپ کی عظیم جدائی تاسی اور آپ کی سخت مصیبت میرے لیے تاسی اقتدا کے لیے کافی ہے، بس ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اس کے پاس واپس جانا ہے، بس امانت واپس لوٹا لی گئی اور گروی شدہ چیز واپس لے لی گئی، بہرحال میرا حزن و ملال آپ دونوں پر ہمیشہ رہے گا اور میری رات بیداری میں کٹے گی، یہاں تک کہ خداوند عالم میرے لیے بھی آپ کا وہ گھر پسند فرمائے جس میں آپ مقیم ہیں، اور اور ایک روایت احمد ابن حنبل نے کتاب فضائل میں کہا ہے کہ جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے دو پھولوں کے باپ، اے ابو ریحانتین، عنقریب تیرے دونوں رکن تجھ سے چھن جائیں گے۔ پس جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں رکنوں میں سے ایک رکن تھے، جب فاطمہ زہرا گزر گئیں تو فرمایا یہ دوسرا رکن ہے۔ مورخین کا اختلاف ہے کہ سیدہ اور رسول اللہ کی وفات میں کتنے دن کا فاصلہ تھا، اس میں چند قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ 10 دن کم 6 مہینے، کیونکہ سیدہ کی وفات بروز منگل کی رات، یہ اہل سنت کی روایت ہے کہ 3 ماہ رمضان کو، اور رسول اللہ 11 ربیع الاول کو۔ دوسرا قول 3 ماہ کا ہے، تیسرا 2 ماہ 10 دن کا ہے۔ بہرحال مختلف روایتیں ہیں، اس میں یہ اختلاف ہے، روایتوں کا اختلاف اہل سنت اور شیعوں کے درمیان رہا ہے۔ لیکن عظمت فاطمہ سے نہ کسی سنی نے انکار کیا ہے، نہ کسی شیعہ نے انکار کیا ہے۔ جتنی محبت شیعہ کرتے ہیں فاطمہ زہرا سے، اتنی ہی محبت سنی بھی کرتے ہیں فاطمہ زہرا سے۔ اور شیعہ جانتے ہیں کہ ان کے دشمن کون ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اگر اہل سنت کو بھی معلوم ہو جائے، جیسے شیعوں کو معلوم ہو گیا ہے، کہ اگر اہل سنت کو پتہ چل جائے کہ فاطمہ زہرا کے قاتل کون ہیں، اگر قاتلوں کے چہرے سے نقاب اڑ جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی سنی ایسا ہوگا جو فاطمہ زہرا کے قاتلوں سے محبت کرے گا۔ اور یہ جان کر کے یہ رسول کی بیٹی سیدہ نساء سنجنہ سے ایک قاتل سے محبت کرے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ امر محال ہے کہ کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھے اور رسول اللہ کی بیٹی کے قاتل سے محبت کرے، یہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ کسی مسلمان کی یہ شان نہیں ہے، کسی مسلمان کی یہ پہچان نہیں ہے، کسی مسلمان کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ جس رسول کا وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کی بیٹی کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا ہو، اور گرانے والے سے کوئی مسلمان محبت کر رہا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیسے کوئی شیعہ یہ یقین کر سکتا ہے کہ کوئی مسلمان رسول اللہ کی بیٹی کے قاتلوں سے محبت کرے گا؟ ارے وہ لوگ نہیں جانتے، جس وقت وہ پہچان لیں گے، جس وقت ان کے علماء بتا دیں گے کہ کون تھے وہ لوگ، کیسے تھے وہ لوگ، جب یہ جان جائیں گے تو آپ یقین مانیے کہ وہ کبھی بھی رسول کی بیٹی کے قاتلوں سے محبت نہیں کر سکتے۔ یہ میرا یقین ہے، اور یہ ایسا یقین ہے عزیزان گرامی کہ اس یقین کو کوئی چھین نہیں سکتا، اس یقین سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے، رسول اللہ سے عشق کرنے والے، رسول اللہ پہ جان فدا کرنے والے، رسول اللہ پر اپنی جان نچھاور کرنے والا مسلمان ان کی ایک لوتی بیٹی سے، اور وہ بیٹی جس کے لیے اتنے فضائل انہوں نے لکھے، اتنے مناقب انہوں نے لکھے، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، کوئی مسلمان کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں شہزادی فاطمہ زہرا کے فضائل نہ لکھے گئے ہوں، ان کی عظمتوں کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو، ان کے القاب نہ بیان کیے گئے ہوں۔ سارے مورخین نے لکھا، تمام لکھنے والوں نے لکھا کہ فاطمہ مبارکہ ہے، فاطمہ صدیقہ ہے، فاطمہ راضیہ ہے، فاطمہ مرضیہ ہے، فاطمہ طاہرہ ہے، فاطمہ بتول عذرا ہے، فاطمہ زکیہ ہے، فاطمہ شہیدہ ہے، فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ بنت مصطفیٰ ہے۔ کس نے نہیں لکھا کہ یہ رسول کی وہ بیٹی ہے کہ جس کے اتنے فضائل ہیں، کہ جس کے لیے فاطمہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا کہ فاطمہ تو بضعت منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرے وجود کا حصہ۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جو رسول اللہ کو تکلیف پہنچائے، جو رسول اللہ کو اذیت دے، کیا وہ مسلمان راضی ہو سکتا ہے؟ ارے صحابہ کو اذیت دینے والے کو مسلمان نہیں بخشتا ہے، تو پھر رسول اللہ کو اذیت دینے والوں کو مسلمان کیسے بخشے گا؟ آپ کیسے یقین کر لیں گے اس بات کو کہ جو مسلمان کسی صحابی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتا، وہ مسلمان کیسے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کو برداشت کرے گا؟ عزیزان گرامی، جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو اب جن لوگوں نے فاطمہ کو اذیت دی انہوں نے فاطمہ کو نہیں اذیت دی، جنہوں نے فاطمہ کو رلایا انہوں نے فاطمہ کو نہیں رلایا بلکہ انہوں نے رسول اللہ کو رلایا ہے. تو اب فاطمہ کو رلانے والے سے مسلمان کیسے راضی ہو جائے گا جبکہ وہ جانتے ہیں کہ فاطمہ کو رلانا رسول اللہ کو رلانے کے برابر ہے، فاطمہ کو اذیت پہنچانا رسول اللہ کو اذیت پہنچانے کے برابر ہے. ارے اس وقت اگر رسول موجود ہوتے اور کوئی فاطمہ زہرا کے دروازے پر آگ و لکڑیوں کا انبار جمع کرتا تو کیا رسول اللہ راضی ہوتے اس شخص سے؟ کیا رسول اللہ اس شخص سے راضی ہوتے جس سے فاطمہ نے منہ موڑ لیا ہو؟ کیا رسول اللہ اسے گلے سے لگاتے؟ کیا رسول اللہ اس سے راضی ہوتے جس سے فاطمہ زہرا ناراض ہو جائے؟ تو عزیزان گرامی کوئی ایسا گمان نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کس طرح سے فاطمہ زہرا کو تکلیف پہنچائی گئی ہے. ارے جن سے امید نہ تھی، جن سے توقع نہ تھی، مصیبت اسی وقت ہوتی ہے عزیزان گرامی، غیر تکلیف پہنچائے مشرکین سے ملنے والی مصیبتوں پر امیر المومنین کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا دکھ اپنوں کے پہنچانے سے ہوا. غیروں کے پہنچانے سے وہ تکلیف نہیں ہوتی جو اپنوں کے پہنچانے سے ہوتی ہے. ارے یہ کوئی غیر نہیں تھے جنہوں نے تکلیف دی تھی، وہ کوئی دہریے نہیں، مشرکین نہیں تھے، اپنے کو کلمہ گو کہنے والے، اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے یہ تکلیفیں پہنچائی ہیں، وہ دکھ پہنچایا ہے، وہ درد پہنچایا ہے. یہ امت سے پہنچنے والی تکلیف تھی فاطمہ جسے اپنے پہلو میں لے کے چلی گئی. ارے جب امیر المومنین غسل دے رہے تھے تو سیاہ بلند کیا، کسی نے پوچھا کہ یا علی سیاہ بلند کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تو کہا کہ مجھ سے فاطمہ نے وہ تکلیف چھپا کے رکھی تھی جو انہوں نے مجھ سے نہیں بتائی. میں نے دیکھا کہ فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، تبھی تو 18 برس کے سن میں ہاتھ میں عصا آ گیا تھا. ارے جب دفن کیا تو فریاد کی امیر المومنین نے، یا رسول اللہ جیسی امانت آپ نے مجھ تک پہنچائی تھی ویسے امانت میں واپس نہ لوٹا سکا. فاطمہ زہرا کے چہرے پہ سیلی کا نشان. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا فرما، حج و زیارات کے اس لوگوں کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کا سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما. پروردگارا منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعمال و اثار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاضرین کی مرحومین امبات مومنین